73 تک ترجمہ ہو گیا ہے اور تلاوت آگے تک ہوئی ہے 76 تک ہے. دو تین سے رہ گئے ہیں, پھر ملا کے پڑھ لیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب نافلہ وکلن جعلنا صالحین وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. ولوطا آتیناہ حکما وعلما ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین. وادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین. ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین. وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین. ففہمناہا سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین. وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم فہل انتم شاکرون. ولسلیمان الریح عاصفة تجری بأمره الارض التي بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین. ومن الشیاطین من یغوثون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم ف فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.
یہ رکو لمبا نکلا یا پہلا تھا؟ اٹھارہ ہاں وہ زیادہ تھا. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا. وَيَعْقُوبَ نافلہ اور یعقوب پوتے کے طور پر. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور سب کو ہم نے صالح بنایا یعنی پاک باز بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ان سب کو ہم نے امام بنایا یعنی ائمہ امام کی جمع ہے. یہ سب امام تھے جو ہم نے بنائے. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ ہم سے ہدایت لے کر ہدایت دیتے تھے. وہ جو بھی حکم دیتے تھے ہماری ہدایت کے تابع دیتے تھے یعنی مہدی تھے. امام بھی تھے اور مہدی بھی تھے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام مہدی. تو قرآن کریم کی اس آیت سے جیسا کہ بعض عورتوں سے آیتوں سے بھی ثابت ہے نبوت اور امامت امام مہدی ہونا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. کیونکہ پیچھے سارا سلسلہ انبیاء ہے حضرت ابراہیم سے لے کر آخر تک حضرت عیسیٰ تک جس کے متعلق آخر پر یہ فرمایا ان سب کو ہم نے امام بنایا. یہدون بامرنا جو ہم سے ہدایت لے کر ہدایت دیتے تھے یعنی ایسے امام تھے جو پہلے مہدی تھے پھر ہادی بنتے تھے. وأوحينا إليهم في الخيرات اور دوسری شرط یہ کہ ہم ان پر نیکی کے کام وہی فرمایا کرتے تھے. اب یہ ایسا محتاط کلام ہے کہ اس میں لازماً شرعی نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا. ہر شخص جو ہر وہ وجود جسے خدا نے امام مہدی کے طور پر چنا اس میں کچھ وہ بھی تھے جن پر شریعت نازل ہوئی کچھ وہ بھی تھے جو بغیر شریعت کے تھے. تو قرآن کریم نے اوحینا الیہم فی الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات فرمایا ہے جو تمام نبیوں کو خواہ وہ نبی شرعی ہوں یا غیر شرعی اسی قسم کی وحی ہوا کرتی ہے نیکیوں کی وحی کہ عبادتیں کرو زکوٰۃ دو صدقے دو اور لازم نہیں کہ وہ نئی شریعت لائیں. وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ ہمارے عبادت گزار تھے ہماری عبادت کرنے والے تھے. اس استنباط کے علاوہ بھی چونکہ اس فہرست میں اکثر غیر شرعی نبی شامل ہیں جن کے متعلق فرمایا یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا تو یہ بات تو اپنے طور پر ثابت شدہ ہی ہے کہ امام مہدی ہونے کے لیے شریعت شرط نہیں ہے. بلکہ اکثر امام مہدی وہ گزرے ہیں جن کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوئی. فعل خیرات کی وحی ضرور نازل ہوئی ہے. وحی کے بغیر کوئی امام مہدی نہیں بن سکتا اور وحی کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا. وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اور لوت کو بھی ہم نے بھیجا. آتینا ہو حکم و علما اسے ہم نے حکم بھی عطا فرمایا اور علم بھی. حکم میں دونوں معنی ہیں حکومت بھی اور حکمت بھی. تو حضرت لوت کو اپنے علاقے پر ایک نو کی سرداری بھی بخشی گئی اگرچہ بسا اوقات باغی بعض سرداریوں کو قبول نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباً ان کو اس علاقے کا رہنما بنایا گیا اور سردار بنایا گیا. اور بائبل کی تاریخ سے یہی ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے علاقے کے سب سے بڑے صاحب ثروت اور سردار تھے یعنی مذہبی رہنما کے علاوہ. اور حضرت لوط بھی اپنے علاقے کے سب سے بڑے صاحب ثروت اور اولاد تھے سب سے بڑے بھیڑ بکریوں کے گلے اور جائیدادیں حضرت لوط کی تھیں. لیکن اس کے باوجود قوم نے ان کا انکار کر دیا مگر خدا تعالیٰ نے انہیں حکمن دونوں معنوں میں دیا ہے. یہی لفظ حکمن حضرت داؤد کے متعلق بھی آتا ہے, جہاں ظاہری بادشاہت بھی ہے مراد ہے اور حکمت کی باتیں بھی. وہ علما اور علم بھی عطا فرمایا. و نجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث, اور اس بستی سے پھر ہم نے اسے نجات بخشی جو خبیث کام کیا کرتی تھی. انہم کانوا قوم سوء فاسقین, یقیناً وہ بہت ہی بد عمل لوگ تھے. قوم سوء فاسقین ایسی قوم تھی جو فاسق عمل کرنے والی تھی, تو اس لیے اس کا یہ ترجمہ بد عمل لوگ تھے بالکل درست بنتا ہے. وادخلنا ہو فی رحمتنا, اور اسے ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرما دیا. انہو من الصالحین, یقیناً وہ صالحین میں سے تھا. ونوحن اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, اور نوح کو اذ نادا من قبل, جسے ہم نے پکارا تھا پہلے, فاستجبنا له, بس اس نے ہماری بات کا مثبت جواب دیا, یعنی ہمارے احکامات کی پیروی کی. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو کرب عظیم سے بچا لیا. اب یہاں یہ جو انبیاء کی ترتیب ہے اور جن گروہوں میں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے, اس پر کچھ غور ضروری ہے. حضرت ابراہیم سے جب بات شروع ہوتی ہے تو پہلے تو نار و کونی بردم و سلامن کا مضمون چلا ہے, پھر نجینا ہو لوتن الارض التی بارکنا, پھر نجات کا تذکرہ فرمایا گیا کہ کس طرح ہم نے ابراہیم کے ساتھ لوت کو بھی نجات دے دی اور ان دونوں کو وہاں سے ہجرت کی توفیق عطا فرمائی. پھر حضرت لوت کا ذکر چھوٹ جاتا ہے اور حضرت ابراہیم جو اصل مرکز ہیں سارے ذکر کا, ان کی اولاد کا ذکر شروع ہوتا ہے. لہو وہبنا لہو اسحاق یعقوب نافلہ. پھر فرمایا ہے ہم نے ان سب کو ائمہ بنایا تھا جو ہمارے حکم کے تابع ہدایت دیا کرتے تھے, یا ہماری ہدایت کے تابع حکم کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد حضرت لوط کا الگ ذکر کیا ہے. پہلے جو نجات تھی وہ حضرت ابراہیم کے تابع نجات تھی, حضرت لوط کی کو کوئی اپنی نبوت کی حیثیت سے الگ نجات کا موقع نہیں تھا, وہ ابراہیم ہی تھے جو نبی تھے, ابراہیم ہی کی وجہ سے قوم مستعد ہوئی, ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جلانے کی کوشش کی گئی. بس حضرت لوط کا اب انفرادی اپنا ذاتی ذکر شروع ہوتا ہے جو بالآخر آپ کی ہجرت پر منتج ہوتا ہے. اور اس کے بعد نوح کا ذکر آ گیا ہے. یہ میں تعلق سمجھانا چاہتا ہوں. ان دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کی قومیں باوجود تنبیہ کے مکمل طور پر ہلاک کر دی گئیں اور انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی. ایک یہ بات ہے جو قابل ذکر تھی. قرآن کریم نے جب اچانک حضرت لوط کے ذکر کے بعد ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام سے بھی پہلے کی جو چھلانگ لگائی ہے, تو ان قبل و بہت پہلے نوح کو بھی بھیجا تھا, تو بے تعلق نہیں ہے. یہ وہ دو قومیں ہیں جنہوں نے نصیحت سے فائدہ نہ اٹھایا اور ایک ایسے عبرت کا نشان بن گئیں کہ کم دنیا میں دوسری قومیں اس طرح عبرت کا نشان بنی ہیں. فرعون کا معاملہ تفصیل سے کیونکہ بار بار گزر چکا ہے, یہاں ان دونوں کی گفتگو کی بات چل رہی ہے خاص طور پر, یعنی ان کی مشابہت آپس میں یہ کہ جن کی طرف بھیجا گیا تھا وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی. فرعون والے معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف فرعون کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ بنی اسرائیل کی طرف بھی بھیجا گیا تھا. اور اب جب تاریخی طور پر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اول مخاطب بنی اسرائیل ہی تھے، مگر فرعون کو پیغام دیے بغیر بنی اسرائیل کو پیغام پہنچ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ غالب سردار تھا. مگر فرق یہ ہے کہ ساری قوم ہلاک نہیں کی گئی، جو غرق ہوئے ہیں وہ وہی تھے جو ساتھ تھے. اس کے پیچھے کئی نسلوں تک فرعونیت کی بادشاہت باقی رہی ہے، اور ملک مصر بھی فرعونیوں کے قبضے میں رہا اور ان کے ساتھ آباد رہا. اس لیے غلط فہمی نہ ہو کہ ان کو بھی تو غرق کر دیا تھا، ان کا ذکر کیوں نہیں آیا. یہ دو ایسی قومیں ہیں جن کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے جو کسی اور قوم میں دکھائی نہیں دیتی کہ کلیتاً نابود کر دیے گئے، سوائے ان چند کے جن کو، اور گنتی کے چند جن کو نجات بخشی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوحاً اذ نادا من قبل، یہاں پہنچ گئے ہیں نا، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی. نوحاً اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه واہلہ من الکرب العظیم ونصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور اس قوم کے مقابل پر ہم نے اسے نصرت عطا فرمائی. نصرنا من کا محاورہ ہے، من القوم سے مراد اس قوم کے ذریعے نہیں بلکہ اس قوم کے مقابل پر، اس قوم سے نجات پانے میں ہم نے اسے نصرت عطا فرمائی. الذین کذبوا بآیاتنا، کون سی قوم؟ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا تھا. انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، یقیناً وہ ایک بری قوم تھی، اس لیے ہم نے تمام تر کو غرق کر دیا. اب آگے اچانک دوسرے انبیاء جو حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں اور حضرت موسیٰ کے بعد آتے ہیں، ان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. تو ان سب کے جو ذکر بظاہر الگ الگ ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ غور کر کے اس ربط کو پہچانا جائے جو ان کے درمیان واقعہ ہے، کیونکہ قرآن کریم بے ربط باتیں نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی حکمت کی ڈوری ہے جو ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے باندھ رہی ہے. و داؤدا و سلیمانا اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم و کنا لحکمہم شاہدین، اور داؤد کو اور سلیمان کو اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ ایک کھیتی کے متعلق فیصلہ دینے دے رہے تھے. اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ ایک قوم کے ریوڑ نے، جو بھیڑ بکریوں وغیرہ نے، اسے چر گیا تھا اسے. وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے پر نظر رکھ رہے تھے وہ کیا کرتے ہیں. نفشت میں رات، نفشت تو نہیں ہے، نفشت ہی ہے، یعنی لکھا نفشت ہوا ہے، نفشت ہی ہے نا. نفشت میں رات کا چرنا شامل ہے یا محض چرنا؟ میر صاحب نے جو لفظی ترجمے میں زیادہ تر پابند، لفظی ترجمے کے پابند رہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو، انہوں نے ترجمہ کیا فرمایا ہے، رات کا ذکر نہیں کیا اس میں کہیں. پھر میرے ترجمے میں یہ رات کا لفظ کیسے آ گیا؟ چیک کریں، کوئی بغیر کسی وجہ کے نہیں آئے، تبھی میں نے آنکھ میں پکڑا اس کو.
بریکٹ میں بائی نائٹ
مولانا نے بائی نائٹ لکھا ہوا ہے
بریکٹ میں،
لیکن وجہ معلوم ضرور کرنی ضروری ہے، صرف مولوی صاحب کے ترجمے سے تو نہیں میں نے دیکھ کے کیا، وہ دیکھا ہی نہیں سارے اصل لغت میں کہیں ذکر ہوگا تبھی میں نے رات کا لفظ داخل کیا ہے، اور پھر بریکٹ میں نہیں ڈالا ہوا، جس کا مطلب ہے کہ لغت رات کے چرنے کو بھی ذکر کرتی ہے نفست کے ساتھ. غنم القوم و کنا لحکمہم شاہدین، ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے. ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، ایک یہ ہے ہم ان کے فیصلے پر نگران تھے. میرے خیال میں نگران والا ترجمہ زیادہ بہتر ہے، اس کو درست کر لیں، کیونکہ اگلی بات نگرانی والی ہی ہے. دونوں خدا تعالیٰ کے نبی تھے، حضرت سلیمان کو ابھی نبوت عطا ہوئی تھی یا نہیں باپ کی زندگی میں، یہ قطعی طور پر مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میرے علم میں کوئی ایسی آیت قرآن کریم کی نہیں جس میں حضرت داؤد کی موجودگی میں حضرت سلیمان کی نبوت کا ذکر ہو. مگر رحمت اور شفقت اور پیار اور اپنی آنکھوں کے سامنے پرورش کا ذکر ملتا ہے، تو میں بعد میں چیک تو دیکھ لوں گا. اس وقت صرف یہ بات ہے کہ باپ جو بادشاہ تھا اور نبی اللہ بھی تھا، اور بیٹا جس کے اندر بہت ہی پاک آثار ظاہر ہو رہے تھے اور خدا نے غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی، اس فیصلے میں دونوں اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نگرانی فرما رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے. ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے اسے سلیمان کو سمجھا دیا. اب یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے جو قابل غور اور قابل لطف اندوزی ہے. بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے حضرت داؤد سے زیادہ وسیع سلطنت پر حکمرانی کرنے کی، اور وہ گہری تفہیم معاملات کی جس کے بغیر اتنی بڑی سلطنت سنبھالی نہیں جا سکتی تھی، یہ عطا کیے بغیر ان سے بات بننی نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کو بھی سمجھا سکتا تھا جو بزرگ تر تھے اس وقت اور باپ کی حیثیت سے بھی، تو ان کے لیے کچھ سبکی کا مجھے بن سکتی تھی یہ بات کہ میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا، بیٹے نے زیادہ بہتر بات کی ہے. اور اگر دونوں کی مزاج اور طبیعتیں ہم آہنگ ہوں تو پھر یہ سبکی کی بجائے قابل فخر اور قابل اطمینان بات ہوا کرتی ہے. اور یہاں یہ دوسری بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو سمجھا تو دی، لیکن حضرت داؤد کے لیے تکلیف کا موجب نہیں بنی ہوگی بلکہ خوشی کا موجب بنی ہوگی، کیونکہ آگے انہوں نے پھر ٹیک اوور کرنا تھا. ورنہ آدمی کہہ سکتا تھا کہ بڑے نبی کو چھوڑ کر چھوٹے کو سمجھا دی اللہ تعالیٰ نے اور خام خام کی سبکی ہوئی، اس لیے یہ درست نہیں ہے. دوسرے فضیلت ذاتی نہیں بلکہ اللہ نے سمجھائی ہے بطور خاص، اس لیے ذاتی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت سلیمان زیادہ عقل والے تھے اس لیے ان کو آگے، یہ غلط ہے. خدا تعالیٰ نے بطور خاص فرمایا ہے ففہمناہا سلیمان، ہم نے وہ بات سلیمان کو سمجھا دی. وکلن آتینا حکم و علما، سب کو ہی ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا تھا. وسخرنا ما داؤد الجبال یسبحنا والطیر وکنا فاعلین، اور حضرت داؤد کی جو حکومت کی عظمت ہے وہ ظاہر فرمائی گئی ہے کہ ان کا جو غلبہ ہے وہ زیادہ جابرانہ نہیں تو تسلط کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ مضبوط تھا، اور اس کے شیخ ہونے کا، اس کے کسی طرح کے غلبے کو دور کرنے کے لیے کسی کوشش کسی فتنے کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا وہاں، اور ہوا بھی نہیں وہاں. حضرت داؤد بچپن ہی سے ایک غیر معمولی صلاحیت والے فوجی رہنما بن کے ابھرے ہیں، اور اس حیثیت سے آپ کو تالوت فرمایا گیا، اور داؤد کی نبوت سے پہلے جو ذکر ملتا ہے وہ تالوت کا ملتا ہے جو بالآخر داؤد پر منتج ہو جاتا ہے. تو جہاں تک تفصیلی بحث کا تعلق ہے پہلے گزر چکی ہے, اس کو میں یہاں نہیں دہراؤں گا. میرا یہ عقیدہ قرآن سے نکلا ہے جو وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد ہی تالوت تھے جو نبوت سے پہلے تالوت کے طور پر اس وقت کے نبی کے تابع لڑ رہے تھے, اور جب اپنی نبوت میں داخل ہوئے تو پھر اسی وہی تالوت داؤد بن کے ابھرا ہے. اور فوجی غلبہ آپ کا اتنا قوت قوی ہوا کرتا تھا اور ایسی زبردست فوجی چالیں تھیں کہ وہ علاقے جو فوجی طاقت سے مغلوب کر لیے جائیں ان پر ایک لمبے عرصے تک روب چلتا ہے, اور پہاڑ ان کے تابع کر دی گئے. مراد یہ تھی کہ پہاڑی پہاڑ نما قوتیں جو لگتا تھا کہ بہت بلند پہاڑ ہیں جن کا سر کرنا ممکن نہیں, یا پہاڑی قومیں کثرت کے ساتھ آپ کے غلام بنائی گئیں, اور آتشی مزاج لوگ آپ کے غلام بنائے گئے, اور وہ تسبیح کرتے تھے اس کے ساتھ, اور ان کے لیے کسی سازش کی, کسی مقابلے کی, کسی ایسی کوشش کی کہ ان کا تسلط اتار پھینکیں کوئی گنجائش نہیں تھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں فہم نہا سلیمان کے بعد یہ تشریح ہے کہ سلیمان کے لیے لازم تھا کہ بڑی گہری حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت کا نگرانی کرے جس کے کنارے دور دور تک پھیل گئے تھے, اور حکمت کے بغیر محض غلبہ ان کے لیے کافی نہیں تھا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, لیکن جہاں تک حکم اور علم کا تعلق ہے دونوں سب کو ہی دیا ہے, اس سے پہلے حضرت لوط کے متعلق بھی گزر چکا ہے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ, بس جبال سے مراد پہاڑی طاقتیں یا پہاڑوں جیسی حکومتیں, یعنی پہاڑی طاقت سے مراد پہاڑ پر رہنے والی طاقتیں یا پہاڑوں کے برابر حکومتیں. یُسَبِّحْنَا وہ ما داؤد جبال اور طیر تسبیح کرتے تھے. اب یہ طیر کون سے ہیں؟ حضرت داؤد کو تو پرندوں کی بولی سکھائی نہیں گئی, پرندوں کی بولی تو حضرت سلیمان کو سکھائی گئی ہے, اس لیے اگر طیر کی شناخت ہو گئی تو وہی پرندے ہیں جن کی بولی حضرت داؤد کو آتی تھی. طیر سے مراد جبال کے بعد جبال کے ساتھ بلندی کا تصور بھی ابھرتا ہے, صرف طاقت کا نہیں. اور طیور وہ ہیں جو فضاؤں میں اڑتے ہیں, تو تسبیح کے ساتھ جبال کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ بڑی بڑی قوتیں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں, اور حضرت داؤد کا غلبہ جو تھا وہ صرف فوجی غلبہ نہیں تھا بلکہ مذہبی اقتدار بھی تھا. ان کے ساتھ وہ بڑی بڑی طاقتیں جو سر ہوئی ہیں انہوں نے تسبیح بھی شروع کر دی, اور تسبیح کے بعد جو پہاڑوں سے مزید بلندی حاصل ہوتی ہے وہ طیور کی پیدائش ہے. ایسی مخلوق جو آسمانی فضاؤں میں اڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب اختیار کرتی ہے اپنی روحانی اڑانوں کے ذریعے, یہی طیور ہیں جو حضرت عیسیٰ نے پیدا کیے تھے, یہی طیور ہیں جن کا اور جگہ قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے. بس یہ طیور ہیں جن کی زبان حضرت سلیمان کو سکھائی گئی, یعنی وہ روحانی اصطلاحیں, روحانی امور, وہ فلسفے جو بلند پرواز خدا کے بندوں کو سمجھائے جاتے ہیں, ان میں حضرت سلیمان کو عبور حاصل تھا. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اور ہم جیسا چاہیں کر گزرنے والے ہیں, ہم کر کے دکھاتے ہیں جو کرنا چاہیں. اب یہاں زبان کی بحث میں نے اٹھائی تھی, زبان کا تعلق طیر کے ساتھ جو ہے یہ تو سمجھ آ گئی, مگر حضرت داؤد کو طیور کی زبان نہ سکھانے کا شاید یہ مفہوم ہو, یعنی یہ وجہ ہو کہ حضرت سلیمان نے آئندہ ان طیور سے قوموں کو فتح کرنے اور ان کو باتیں سمجھانے میں کام لینا تھا، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ ایک خاص مناسبت اور اصطلاحوں کا آپس کا تبادلہ ضروری تھا. چنانچہ سبا کے زمانے میں وہ تیاری ہے جو ان موقعوں پر کام آیا ہے، یعنی طیور میں سے ایک تیر. بہرحال یہ سب ذوقی، یعنی یہ آخری حصہ ذوقی ہے، لیکن یہ بات بہرحال ذوقی نہیں بلکہ قطعی ہے کہ طیور کی فتح حضرت داؤد کو عطا فرمائی گئی ہے، اور وہاں زبان سکھانے کا ذکر نہیں ہے. اور طیور آگے بھی چلے ہیں حضرت سلیمان کے زمانے تک، اور وہاں ان کی زبان سکھانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن حضرت داؤد کو جو سکھایا گیا وہ دیکھیں، وہ قوت اور غلبے کے لحاظ سے بہت سی بنیادی چیزیں ہیں جو حضرت داؤد کو سکھائی گئی ہیں. اسی لیے آپ کا جو غلبہ تھا وہ بہت ہی قطعی تھا. آپ کے زمانے میں اس غلبے کو اتار پھینکنے کا کوئی بھی تصور، کوئی ذکر تک نہیں ملتا. وہ علم نہ ہو صنعت لبوس لکم، ہم نے اسے تمہارے لیے ایسے لباس کی صنعت اس سکھا دی، لے توسے نہ کم ممباسے کم، جو جنگوں میں تمہاری حفاظت کرے. اب یہ ایک سنگ میل ہے تاریخی، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں انسائکلوپیڈیا سے کہ اس میں جو زرہوں کا استعمال ہے یہ کس زمانے سے تاریخ سے ثابت ہے. نکالا آپ نے؟ وہ تو ہے پر کچھ پتہ لگا پڑا؟ میں مجھے پہلے دیا ہی نہیں آپ نے، پڑھ لیتے جو یہ بات تو میں دیکھنے والی ہے مزید. اس لیے میں نے تحقیق کرائی تھی کہ جہاں تک میرا علم ہے پرانی تہذیبوں میں حضرت داؤد سے بہت پہلے آرمر کا استعمال نہ صرف ملتا ہے بلکہ آرکھیز کی گواہی جو ہے، آرکھیک تحقیق کی گواہی جو ہے وہ بھی دکھاتی ہے بعض قسم کی زرہیں یا خود وغیرہ جن کے ذریعے جنگوں میں جانے والے اپنا بچاؤ کرتے تھے. پھر بطور خاص حضرت داؤد کا ذکر کیوں ہے، یہ ہے قابل بحث بات کہ ان کو ہم نے آرمر کا علم سکھایا ہے. اس لیے تحقیق طلب یہ بات ہے جو ہمارے دوسرے سننے والے بھی پیش نظر رکھیں جن کو اس مضمون سے تعلق ہے، کہ عجائب گھروں میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو کیونکہ جو زرہوں کے نمونے بچے ہوئے ہیں ان میں تاریخی لحاظ سے کیا نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں حضرت داؤد کے زمانے سے پہلے کے اور حضرت داؤد کے زمانے سے بعد کے جو زرہوں کے نمونے ملتے ہیں. کیا ان میں مثلا چھلے ڈال کر جس طرح کے بات کی زرہوں میں ملتا ہے ان کی موویبلٹی، ان کا متحرک ہونا اور حائل نہ ہونا اپنے مقابلے میں، ہو سکتا ہے یہ وہ نیا طریق ہو جو حضرت داؤد کو سکھایا گیا ہو. چنانچہ میں نے جو پرانی زرہیں جب دیکھی ہیں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بعض بہت پرانے زمانے کی جو زرہیں تھیں وہ پلیٹوں کی صورت میں ہوتی تھیں اور بڑی بوجھل اور بہت ہی انمینیجیبل، یعنی ان کو پہن کر آسانی کے ساتھ جنگ میں چلنا پھرنا بہت مشکل کام تھا. اور جہاں تہذیبوں نے ترقی آہستہ کی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد تک بھی ایسی زرہیں ملتی ہیں، یورپ میں بھی ملتی ہیں، آرمر پلیٹیں ہیں اور بہت ہی کلمزی، بہت ہی انمینیجیبل. سن جی، تو آپ کو کوئی بات یاد آ رہی ہے؟ پہلے ایک منٹ اٹھی جب دو اٹھ گئی ہیں.
کیا تھی؟
لوہے کی.
وہی چھوئی تو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ امکان ہے کہ حضرت داؤد کے زمانے میں چھلوں والی زرہیں ایجاد ہوئی ہوں جو قمیض کی طرح پہنی جاتی ہیں اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی بڑی ہے اور اس کو کاٹنا بہت مشکل کام ہے. اگر وہ مضبوط سٹیل ہو تو بہت سخت دفاع کر سکتی ہے. یہ امکان ہے. یہ کہ آپ نے اکٹھا کیا تھا یہ آرمر؟ اچھا اس نے فرینا اور اس نے ان دونوں کو سپورٹ کیا تھا. ارے آپ نے کیا دیکھا تھا اور آپ نے کیا دیکھا تھا فرینا؟ کیا؟ ہاں ہاں اس میں آتا ہے. اور آپ کے اسکول کیا تھا؟ ان کو بھی یہی ساتھ دیا تھا دونوں کو. اپنے اپنے طور پہ کریں. مولانا کتابیں کی ہے کچھ خاص؟
انہوں نے انکارٹ دیکھا تھا جو اس میں آتا ہے انسائکلوپیڈیا کی ڈسک ہوتی ہے کمپیوٹر میں.
ہاں
اس سے اور باقی کتابوں وغیرہ سے انہوں نے دیکھا تھا.
باہر یہ اوور لیپ تو نہیں نا کر رہے ہیں الگ الگ؟
جی.
یہ دیکھ کے پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی تفصیل بتاؤں گا. اس وقت افراتفری میں ممکن نہیں. اور قرآن کریم جہاں بھی اس قسم کا کوئی ذکر کرتا ہے اس میں لازماً کوئی تاریخ کا نیا سنگ میل ہے جو رکھا جاتا ہے اور اس پر غور کر کے اسے قطعی طور پر معلوم کرنا ہمارا فرض ہے. اچھا اب جو علم نہ ہو سنا تھا لبوس لکم لے تو سے نہ کم امباس کم فحل ان تم شاکرون بس کیا تم شکر گزار بنو گے. اور سلیمان کے لیے خاص کیا قوتیں عطا کی گئیں؟ بولے سلیمان الریح آصفتن تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا. سلیمان کو ہم نے ایسی تیز چلنے والی ہوائیں عطا کیں. آصفہ جھکڑ کو بھی کہتے ہیں, زیادہ تر جھکڑ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اتنی تیز جیسے گیل فورس کی ونڈز کہلاتی ہیں نا, طوفانی ہوائیں, تیز رفتاری سے چلنے والی ہوائیں جو اس کے حکم سے چلتی تھیں. الی الارض التی بارکنا فیہا, اس زمین کی طرف جسے ہم نے برکت بخشی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اور ہم ہر چیز پر کا علم رکھنے والے ہیں. اب دو تین باتیں اس میں زیر بحث آنی چاہیے. کیا ہواؤں پر کسی کو امر حاصل ہے؟ کیا اختیار ہے کسی کو کہ وہ اپنی مرضی سے پھونکوں کے ساتھ ہوائیں چلائے؟ ایسی کوئی چیز تو کبھی نبیوں کو عطا نہیں کی گئی. ہواؤں پر جو تصرف ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اور یہاں بے امر ہی سے کیا مراد ہے پھر؟ بولے سلیمان رضی ہے, چونکہ ہم لفظ استعمال ہو رہا ہے اس لیے بے امر ہی سے مراد یہاں خدا تعالیٰ کا امر نہیں بنتا. سلیمان کے حکم سے وہ ہوائیں چلتی تھیں. اسی بنا پر بعض پرانے مفسرین نے اڑن کٹھولے کی کہانیوں کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوائی جہاز اس طرح کا ایجاد ہو گیا تھا کہ حضرت سلیمان کو ایک کھٹولا ملا تھا, اس پہ بیٹھ کر آدمی اڑ سکتا تھا اور ان اڑن کھٹولوں پر حضرت سلیمان سفر کرواتے تھے یا مختلف قسم کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرواتے تھے. اور ساری اڑن کٹولے کی کہانیاں حضرت سلیمان سے شروع ہوتی ہیں. جنوں کی کہانیوں میں بھی حضرت سلیمان کا بہت دخل ہے. وہ بوتل کے جن بھی حضرت سلیمان کے بند کیے ہوئے ہیں جن کو بعض لوگ کھولتے ہیں سندباد کی کہانیوں میں. تو ایک تو یہ وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ بے امرے ہی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں پر تصرف ہے.
لیکن وہ چلتی تھیں صرف الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جسے ہم نے برکت بخشی تھی، جو ارض فلسطین ہے. تو سوال یہ ہے اس امر سے دوسری طرف کیوں نہیں چلتی تھیں؟ اگر امر سلیمانی تھا تو اسے ان کے مخالف سمت میں بھی چلنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک طرف سے تمہیں سامان آیا کرتے، دونوں طرف تجارتی سامان آتے جاتے ہیں. اس سے میرا یہ اندازہ ہے اور اسی کی میں تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ یہ بادبانی کشتیاں ہیں جو ہواؤں کے رخ پر چلا کرتی ہیں، اور انہیں اپنے امر سے استعمال اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے. اب بادبانی کشتیوں میں لازم نہیں کہ پیچھے سے ہوا سیدھی آئے اور بین ہی ہوا کے رخ پر کشتی چلے. اگر یہ ہوتا تو سمندر میں بادبانی کشتیوں کا استعمال ممکن ہی نہ رہتا، جدھر کی ہوا چلتی ادھر چل پڑتے. بعض دفعہ ہوا اس طرف کی جا رہی ہے اور کشتی ادھر جا رہی ہے. اگر کسی کو ہوا پر بادبانوں پر تصرف عطا ہو جائے تو پھر ہواؤں سے بہت بڑے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں. اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا فلسطین کے رخ پر ہوائیں کسی سمت سے موسمی لحاظ سے چلتی ہیں. ہاں تحقیق ہوئی ہے؟ ہاں کیا ہے؟ سہارا سے ٹھیک ہے. کتنا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. آپ کی کیا تحقیق ہے؟ حدیث میں آپ کی ملتی. یہ میں مزید پڑھ لوں گا نا، پھر ہم نقشہ بنائیں گے، کیونکہ جو مفسرین ہیں میں جماعت احمدیہ کے مفسرین اور مترجمین شامل ہیں، انہوں نے جو اس سے اندازے پیش کیے ہیں وہ اکثر قرآن مفسرین کی اندازوں پر مبنی ہیں. قرآن مفسرین میں سے بعض تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نا کہانیوں میں چلے گئے، لیکن جو ٹھوس مفسرین ہیں انہوں نے اندازے لگائے ہیں کہ کس طرف سے حضرت سلیمان کا سامان کہاں جاتا ہوگا، اور اکثر عقبا جھیل کی طرف آ جاتے ہیں. اور جو نقشے بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت سلیمان اس کے مشرقی علاقے میں، کنعان کے یا فلسطین کے مشرق میں جو کافی ہٹا ہوا دور کا علاقہ ہے، وہاں عقبہ جھیل چلتی ہے شمالاً جنوباً اس کے مشرق میں، اس میں یہ سفر کرتے تھے خلیج تھا، اور پھر وہ گھوم کر ادھر بھی آ جاتے تھے. اب وہ جو سفر کا نقشہ بنا ہوا ہے وہ میں دیکھتا ہوں تو بالکل دل اس سے مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہوائیں یوں چکر کھا کے تو نہیں جایا کرتی تھیں عقبہ جھیل سے، اور صاحب صاحب گھوم گئی ہوں اور چلتی تھیں تو سیدھا خشکی پر چلتی، سیدھا پہنچتی تھیں وہاں. اس لیے وہ ہوائیں غالباً مراد نہیں ہو سکتی. فلسطین کی طرف چلنے والی ہواؤں میں کیا پہنچا کرتا تھا، کہاں سے سامان چلتے تھے، کیا جنوب سے شمال کی طرف رخ تھا یا شمال سے جنوب کی طرف تھا، یہ ساری باتیں جب تک تحقیق مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی. تو ابھی تو صرف ابتدائی معلومات ہیں، ان کو پڑھ کر پھر میں جو ذہن میں بات نسبتاً زیادہ یقین سے آئے گی وہ میں آپ کو بتا دوں گا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ، اور حضرت سلیمان کو جو خاص چیز تھی وہ ایک شیاطین عطا کیے گئے تھے جو ان کے لیے غوطے لگایا کرتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور صرف غوطوں کا علم ہی نہیں رکھتے تھے، اس کے علاوہ بھی باتیں جانتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے. اس لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں جن غوطے لگاتے تھے حضرت سلیمان کے لیے اور شیطان، اچھے شیطان ہیں جو اللہ کی حفاظت میں آئے ہیں. ہمیں اللہ نے سکھایا شیطان سے میری حفاظت میں آؤ، اور آپ شیطانوں کو حفاظت عطا فرما دی. اس لیے شیاطین کا وہ مطلب بہرحال نہیں ہے
جو مولوی سمجھتے ہیں عموماً. شتم لفظ کے اندر گہرائی بھی پائی جاتی ہے, اور وہ رسی جس سے ڈول کنویں میں ڈالا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے اس رسی کو بھی شتون یا شتم کہتے ہیں. کیوں, کیا لفظ ہے آپ کے پاس لکھا ہوا؟ شتم ہی ہے نا, یعنی شین توئے نون
اور شتون
سے شتون بھی نکلتا ہے شتم بھی نکلتا ہے, اور ان کنویں کو بھی شتون کہتے ہیں جو گہرے ہوں جن سے پانی نکالا جائے, اور اس رسی کو جو پانی نکالنے کے ذریعہ بنتی ہے. تو شیاطین کے معنی میں ایک یہ معنی بھی ہے کہ وہ چیزیں جو گہرے پانی میں سے کچھ نکال لائیں, یہ گہرے غوطے لگا کر کچھ نکال لائیں, اور اس کے وہ اسپیشلسٹ تھے. بس وہ عقبا جھیل کا اگر تعلق ہے کوئی تو یہاں اس کا تعلق وہاں سے لگتا ہے, کیونکہ وہاں سے موتی اور کئی قسم کے قیمتی جواہرات وغیرہ نکلتے ہیں, گھونگے بھی موتی بھی. تو یہ حضرت سلیمان کو پانیوں پر ایک قسم کی حکومت ملی ہے, ہواؤں کے ذریعے بھی اور ایسے ماہرین عطا کر کے بھی جو گہرا کھوج لگاتے ہیں پانی کے اندر جا کر اور چیزیں نکال کے لاتے ہیں. وہ یعملون عملا دون ذلك, اور بھی بہت سے مہارت کے کام تھے جو یہ کیا کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم ان کی حفاظت فرماتے تھے, ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ اس میں اس زمانے میں چونکہ ایسے لباس مہیا نہیں تھے جس سے پانی کے مختلف دباؤ سے انسان اپنی حفاظت کر سکے, ورنہ 20 میٹر بھی اگر آپ ایک دم نیچے جا کے اوپر ابھریں تو ساری چھاتی پھٹ جائے گی پریشر کے کم ہونے کی وجہ سے. اس لیے جن کو ٹوپا ڈائیونگ سکھاتے ہیں ان کو بڑی احتیاط سے بتاتے ہیں کہ اتنی گہرائی کے بعد تمہیں اگر اوپر آنا ہے تو تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے آپ اوپر آنا ہے, ایک دم اوپر ابھرو گے تو غبارے کی طرح پھٹ جاؤ گے, اس لیے ایڈجسٹ کرو اپنے آپ کو. یہ باتیں کیونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس سائنٹیفک ایسے چیزیں نہیں تھیں انسان کے پاس, یعنی اب تو جو ڈائیونگ سکھانے کے علاوہ ایسے لباس بھی پہناتے ہیں نا جن میں پریشر ہوتا ہے دباؤ ہوتا ہے تاکہ گہرے سمندر میں بھی جا سکیں, اس کو پھر ریلیز بھی کرتے ہیں ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ حافظین کا جو مضمون ہے یہ بطور خاص ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عقل فہم عطا فرما دی تھی اور ایسے سامان کیے تھے کہ ان سمندروں میں نیچے جانے کے باوجود ان کو خطرہ درپیش نہیں تھا. وایوبا از نادا ربہ انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین, اور ایوب کو بھی یاد کرو جب, اور از نادا ربہ جب اس کے رب نے اسے پکارا, ایوبا ایوب کو بھی یاد کرو, اذ نادا ربہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اور تو بہت رحم کرنے والا ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا له, بس ہم نے اس کی پکار کو سنا, کشفنا ما بہ من ضر, اور دور فرما دیا اس سے اس تکلیف کو جو اسے پہنچی تھی. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم, اور ہم نے اسے اس کے اہل بھی عطا کر دیے, یعنی وہ بیوی اور بچے جو اس سے جدا ہو گئے تھے تکلیف کے دوران, ومثلہم معہم, اور ان جیسے اور بھی خاندان عطا کیے جو گھر کی طرح ہی ہو گئے اس کے لیے. یہ خاص مضمون ہے جس کا مطلب ہے کہ حضرت ایوب جن جن ابتلاؤں سے گزرے تھے ان میں ایک خاندان کے چھوٹنے کا ابتلا تھا, اس کے مقابل پر خاندان ہی کی طرح خاندان کثرت سے ان کو عطا کر دیے گئے. رحمت منندنا, یہ خاص ہماری طرف سے رحمت کا سلوک تھا. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, اور اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. یہ جو مضمون میں نے ضمناً ذکر کیا تھا کہ ان آیات میں جو نبیوں کی گروہ بندی ہے اس پر غور ہونا ضروری ہے. یہ میں بھولا نہیں ہوں, یہ جب گزر جائے گا پھر دوبارہ میں انشاءاللہ اس مضمون کی طرف واپس آؤں گا کہ ان میں یہ آپس میں گروہ گروہ کیوں کیے گئے ہیں اس طرح, اور تاریخی عمل کو پیش نظر نہیں رکھا گیا بلکہ کچھ صفاتی امور ہیں جن کی بحث میں ان کو باندھا گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل لفظ دیکھ لیں, حضرت اسماعیل یہاں بھی آ گئے ہیں. اب پہلے الگ ذکر اس تسلسل میں گزرا پچھلی صورت میں علیحدہ کر کے ذکر فرمایا گیا تھا, مگر اب ان کو ایسے گروہ میں شامل کیا گیا ہے جو الگ الگ وقتوں میں مختلف بظاہر بے تعلق لوگ تھے. اسماعیل و ادریس, حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے, اور ادریس نبی جس طرف بھی لوگ نشاندہی کرتے ہیں غالباً ایلیا کو ادریس کہتے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے گزرے ہیں, اور حضرت داؤد کے بعد جو سلاطین کا دور ہے اس کے لگ بھگ, یا دوبارہ جو قاضیون کا دور آیا تھا غالباً اس دور میں ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے. یہ اسی تاریخی دائرے سے تعلق رکھتے ہیں, مگر ادریس کے متعلق ابھی یہ بھی بحث باقی ہے کہ یہ وہ تھے بھی کہ نہیں ایلیا یا کوئی اور تھے. ادریس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے اسے آسمان پر اٹھا دیا, اونچے مکان پر اٹھا دیا. اور ذوالکفل کون تھے, ان کے متعلق بھی معین کوئی تاریخی حوالہ نہیں ملتا کہ عرب کے کسی نبی کا نام ذوالکفل ہو. اس لیے بعض لوگ یہ اندازہ پیش کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت بدھ ہیں, اور کپیل یا کاپل وہ جگہ تھی جہاں کے وہ باشندے تھے. تو کاپل والے نبی یعنی حضرت بدھا اگر یہ بھی ہیں تو پھر بھی یہ غور طلب بات ہوگی کہ ان تینوں کے درمیان جوڑ کیا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کریم تاریخی ترتیب سے بات نہیں کر رہا اس سارے مضمون میں, بلکہ انبیاء کے گروہ کے گروہ کچھ مشابہتوں کے تابع ذکر فرماتا ہے اور ان کو اکٹھا کر دیتا ہے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ. اب جو لفظ صبر ہے اس نے حضرت ایوب کے ذکر کے ساتھ تو باندھ دیا, یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ صبر کے مضمون کا بادشاہ بیان کیا ایک, کہ اس مضمون میں یہ ہمیشہ کے لیے مثال بنا دیا گیا ہے ایوب. مگر اور بھی صبر کرنے والے تھے, ان میں اسماعیل کا صبر, ادریس کا صبر اور ذوالکفل کا صبر. اگر یہ حضرت بودی ہیں تو ان کا صبر واقعتاً غیر معمولی تھا. تو اس طرح میں ابھی پورے مضمون کو بعد میں بیان کروں گا, میں ضمناً بتا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہاں اشارے ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گروہ بندی کیوں کی گئی ہے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا, ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا. اسماعیل کا صبر تو پتہ ہی ہے, ان کا قربانی کرنا, ایڑیاں رگڑنا اور خود بخود پیش کر دینا اپنے آپ کو. انہم من الصالحین, یہ سب صالح لوگ تھے. وَالظَّنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اب ایک ایسے نبی کا ذکر کر دیا جو صبر میں کے امتحان میں بیٹھا نہیں اترا, وہ بھی تھا مگر اللہ نے اس پہ بھی فضل فرمایا. مغاضب ہو کر بہت ہی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے, مغاضب میں مقابل پر بھی کوئی ہونا چاہیے جس کے ساتھ غضب کا مقابلہ ہو. اب یہ مضمون ایسا ہے کہ اسے چھیڑنے سے زبان کٹتی ہے. یہ کہنا کہ مقابل پر اللہ تھا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے جو کہی نہیں جا سکتی. مگر خدا تعالیٰ کے متعلق نبی کا مغاضب ہونا زیادہ سے زیادہ اگر یہ اس تعلق میں ہے تو یہ معنی رکھتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خوب کیے, مجھے کہہ دیا کہ مر جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, اور ان کو معاف کر دیا. اور اس موقع پر مغاضب ہونا ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کسی کے رحم پر بھی کسی کو مغاضب ہونا چاہیے. اللہ جو غضب میں سب سے زیادہ سخت ہے پکڑنے, وہ تو جب فیصلہ کرتا ہے رحم کا تو پوری قوم کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور نبی اس وجہ سے غضب کا اظہار کرے کہ ان کو معاف کر دیا گیا. تو یہ جو اندرونی تضاد ہے یہ لفظ مغاضب ظاہر کرتا ہے, مگر یہ مطلب کہ نعوذ باللہ وہ خدا کے خلاف کوئی باتیں کرتے تھے یہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. مغاضب بعض دفعہ اپنی ذات میں ہی باتیں کرنے والا ہوتا ہوا کرتا ہے. جب ایک آدمی زیادہ غصے کی حالت میں ہو تو اپنے آپ کو بھی تان کرے گا, اپنے نفس سے باتیں کرے گا, جھگڑے گا خود ہی خود, یہ کیا ہو گیا ہے. یہ خطرناک ذہنی الجھن کی کیفیت ہے جو میرے نزدیک لفظ مغاضب میں یہاں ظاہر فرمائی گئی. اور مگر تعلق کیونکہ تقدیر الہی سے تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. کئی دفعہ گھروں میں بھی ہوتا ہے, کئی نوکروں سے بھی تجربہ ہوتا ہے, کئی بچوں سے بھی ہوتا ہے, وہ ماں باپ سے ناراض ہو جائیں تو ان سے تو نہیں لڑتے, آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں اپنی ذات سے. اور بعض نوکر تو اونچی اونچی اپنے آپ کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں کہ تو بڑا خدیج ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم غریب لوگ آپس میں اپنے ذات ہی پہ ابھریں گے, لڑیں گے, اپنی ذات ہی پہ برتیں گے. بعض اور نوکری میں نے دیکھا ہے جب اپنے بچوں کو مارنے لگ جاتی ہیں غصے میں آ کے, تو یہ بھی مغاضب کی ایک کیفیت ہے. حضرت لوط کی وہ کیفیت بہت ہی زیادہ تکلیف دیتی اور قابل فہم ہے. حضرت یونس کی, حضرت یونس نبی کی کیفیت ذنون کو کہا گیا ہے. اب سوچیں تو صحیح کتنی تکلیف دہ صورت تھی. خدا نے قطعی وعدہ فرمایا ہے کہ یہ قوم ہلاک ہو جائے گی, تو ہجرت کر جا, اور باہر جا کر ایک جگہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, آنے والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا. وہ کہتے ہیں اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک. کیا کیفیت ہوئی ہوگی, یعنی کوئی اور کمزور انسان ہوتا تو خدا کی ہستی پر ایمان اٹھ جاتا, بہت بڑا چیلنج تھا. اور وہ کہتا کہ یہ خدا ہی نہیں ہے. کئی لوگ کہہ بیٹھتے ہیں حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں پر جو حملے کرتے ہیں اندھے, وہ اسی قسم کے حملے ہیں. مگر حضرت لوط ایمان میں قائم رہے ہیں. اس لیے مغاضب جو ہے ہستی پہ کامل یقین کے بعد میرے نزدیک وہی نفسیاتی کیفیت ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں.
بالکل
درست ہے,
کیونکہ مبالغہ کے لیے
مبالغہ بھی
استعمال ہوتا ہے اپنی ذات میں.
ہاں ہاں, اپنی ذات میں مبالغہ کے لیے لفظ مبالغہ جو ہے نا, مبالغہ کا صیغہ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مقابل ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بعد مفعلہ سے آئے گا. اچھا, فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک. فوراً ہی حضرت لوط, حضرت یونس کی برات بھی قرآن کریم نے فرما دی. ایک ذرہ بھی انتظار نہیں کیا کہ کوئی انسان اس وہم میں مبتلا ہو کے پڑا رہے کہ میرا نبی اس طرح مجھ سے مغاضب ہو گیا. فرمایا فنادا فی الظلمات, اب وقت ہو گیا ہے, باقی پھر اسی آیت کو لے کر پھر انشاءاللہ بھی ہوا اگلے ہفتے وقت ہوگا ہمارے پاس. ہاں, 3 کو ہے نا, ہاں 3 کو تو ہوگا انشاءاللہ. میں نے کہا
فرینہ تمہارے ابا کافی بیمار ہیں، ان کو کھانسی ہے اور وہ میرے پاس آتے نہیں وقت کی خاطر، اور یہ جو ہے نا ہمارے شاگردوں کا ٹولہ جس میں یہ بھی شامل ہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ نیما کھوکر، بس ہیں؟ اچھا اچھا، تبھی پھر ان کی کھانسی نہیں تھی، دوسرے لوگوں سے قصور ہے ان، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ابھی دفتر آ کے دوائی لے جاؤ، کیونکہ یہ جو کھانسی ہے اس کے ساتھ درد بھی ہے ان کو بائیں طرف، اور اب زیادہ دیر اس کو پالنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، سلیم ہے نیچے؟ اچھا ٹھیک ہے، سلیم صاحب